राजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बस शक्ल रंगो गुल पर हकीकत में खार है, दुनिया एक पल में इधर से है उधर, चार दिन की बहार है दुनिया।
यहाँ पर एक नबी अलैहिस्सलाम के मौजजे का जहूर भी हुआ। ये जगह इबरत की जगह है। अल्लाह तबारक व तआला का इसी मकाम पर अजाब भी नाजिल हुआ।
पड़ा रह गया सब यूं ही था चुसारा, हर एक ले के क्या क्या ना हसरत सिधारा।
इस वक्त हमें कुएं के पास हैं, जिसके बारे में आपको बताया कि ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी पहाड़ से नमूदार हुई थी वो यहाँ आकर पानी पीती। एक दिन वो ऊँटनी पानी पीती और एक दिन कौम समूद पानी पीती।
गाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।
अल्लाह ताला के जो भी अंबिया किराम रसूल तशरीफ लाए वो सिर्फ और सिर्फ तौहीद का पैगाम नहीं देते थे, बल्कि उसके साथ एक पूरा का पूरा एक निजामे जिंदगी दिया करते थे, जिसके अंदर उस रसूल की इताअत, अल्लाह ताला की इबादत, इबादत के लिए अपना वक्त निकालना, अपने कारोबार के अंदर, अपने जिंदगी के मामलात के अंदर, इन तमाम चीजों के अंदर जो है एक चेंजिंग आती थी। तो अल्लाह ताला का नबी और अल्लाह का रसूल जो है वो एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आता है, और वो जो तब्दीलियां होती हैं वो आम तौर पे नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ होती थी। और ये लोग जो थे ये अपनी उन ख्वाहिशात में, उन लज्जात में, उन शहवात में ऐसे मुनहमिक होते थे कि अब उनको ये पता था कि अगर हम इस नबी की इताअत करेंगे तो हमें नतीजे के तौर पर अपनी इन अय्याशियों से, अपनी इन मौज मस्तियों से, अपनी इस दुनियावी लज्जतों से और अपनी इस दुनिया की मोहब्बत और मालो दौलत से हमें दूर होना पड़ेगा। अल्लाह की राह में माल भी खर्च करना पड़ेगा, हमें अपना वक्त भी निकालना पड़ेगा, हमें गुनाह भी छोड़ने पड़ेंगे। तो अब ये जो नफ्स की सरकशी होती थी, ये नफ्स की सरकशी वो चीज थी कि जो उनको जो है वो मजबूर कर देती थी कि वो इस तरह की हक्कानियत के मौजज़ात देखने के बावजूद जो है वो अल्लाह ताला के नबियों को तस्लीम नहीं करते थे।
कुछ लोग फिर भी मुसलमान हुए थे।
बहरहाल जो सआदतमंद थे, जिनके जो है वो नसीब में अल्लाह ताला ने ईमान लिखा था, वो बहरहाल मुसलमान हुए।
अच्छा, फिर इसमें ऊँटनी के अब जहूर हो गया, उसके बाद इस ऊँटनी का किरदार रहा, उसका कोई कुछ शराइत भी थी उसके लिए, उसके लिविंग स्टैंडर्ड में क्या हुआ था?
ऊँटनी के बारे में कुरान पाक के अंदर ही बार बार जो है वो तस्किरा है कि हजरत सालेह अलैहि सलातु वस्सलाम ने ऊँटनी के हवाले से अपनी कौम को जो है वो कुछ हिदायत इरशाद फरमाई थी। एक हिदायत तो जो कुरान पाक के अंदर मजकूर है इजमालन, वो सीधी सीधी ये है कि ये ऊँटनी जो है, कौम समूद के अंदर बहुत सारे कुएं थे लेकिन एक उनका बहुत बड़ा कुआं था जिस पर कौम के एक अक्सर हिस्से का दारोमदार था पानी का। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि एक दिन ये ऊँटनी कुएं का पानी पिएगी और जिस दिन ये कुएं का पानी पिएगी उस दिन कोई दूसरा फर्द कुएं से पानी नहीं लेगा, क्योंकि ऊँटनी वो सारे का सारा पानी पी जाती थी। और दूसरा दिन जो है ऊँटनी पानी नहीं पिएगी, जो कौम के लोग हैं वो पानी भरेंगे, वो पानी पिएंगे। तो ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में फरमाया, और साथ ही ये भी फरमा दिया कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, यानी ये कोई एक ऐसा कोई दरमियाना सा काम नहीं है कि भाई तुम अगर इसकी पैरवी कर लोगे तो ठीक है, नहीं कर लोगे तो भी जो है ना कोई इतना बड़ा हरज नहीं है, बल्कि चूंकि ये ऊँटनी एक अजीम मोजज़ा है और अल्लाह ताला ने तुम्हारी आजमाइश के लिए इसको जो है वो यहाँ पर जो है वो भेजा है, लिहाजा इसके हवाले से मोहताद रहना। कुरान पाक के अंदर सूरह शम्स के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फकाल अलहुम रसूलुल्लाह नाकतल्लाह वसुक्याहा, कि कौम से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की ऊँटनी, नाकतल्लाह अल्लाह की ऊँटनी और इसके पानी पीने के बारी के दिन के बारे में मोहतात रहना। तो ये बतौर खास उनको कह दिया गया। अब यहाँ पर दो चीजें, एक तो इस ऊँटनी का शरफ और इस ऊँटनी की अजमत का भी बयान है इसके अंदर कि इसे अल्लाह की ऊँटनी करार दिया गया। हर चीज अल्लाह ताला की है, लेकिन किसी शय की निस्बत बतौर खास अगर अल्लाह ताला की तरफ की जाती है तो ये उसकी शरफ और उसकी अजमत है। जैसे बैतुल्लाह अल्लाह का घर, خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، بیوت اللہ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے. تو جو چیزیں بطور خاص کوئی عظمت اور شرف اور بزرگی رکھتی ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے. تو اسی لیے اس اونٹنی کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی. اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اس اونٹنی کے بارے میں محتاط رہنا اور اس کے پانی پینے کی باری کے دن کے بارے میں محتاط رہنا، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے جو ہے تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. لیکن پھر وہ قوم نے وہی کیا جو ان کی سرکشی تھی، جو ان کا تھا کہ انہوں نے
ایسا بھی کہا، مطلب کہ جس دن قوم پانی پیتی تھی اس دن اونٹنی نہیں پیتی تھی. اور کتابوں میں لکھا کہ اونٹنی ایک دن پانی پیے دوسرے دن نہ پیے، اور ایک دن میں اتنا پیے کہ سارا پی جائے، اور جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن کوئی اور چرند پرند جانور اس کنویں تک نہیں آتے تھے، یعنی وہ بھی رکے رہتے تھے. یہ بھی ایک معجزے کا ایک پارٹ کہہ سکتے ہیں، اس کا ظہور کہہ سکتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی تھا کتابوں صاحب ضرور اس کی وضاحت فرمائے کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تو لوگ کیا پیتے.
اونٹنی کے بارے میں دوسری چیز وہ یہ تھی کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور قوم کے پاس اس دن پانی جو ہے وہ کنویں نکالنا نہ ہوتا تھا ان کو، تو اس دن اونٹنی دودھ دیا کرتی تھی اور اتنی کثیر مقدار کے اندر دودھ دیتی تھی کہ وہ قوم کی سیرابی کے لیے وہ کافی ہوا کرتا تھا.
پانی کی جگہ دودھ بھی مل رہا ہے، اللہ کا امتحان ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتا دیا. لیکن پھر بھی قوم پر یہ باہری پڑنے لگا کہ یہ ایک دن بھی پانی کی بندش کیوں، اور اس کے بعد اس اونٹنی کے ساتھ صاحب کیا کیا؟
ہاں اونٹنی کے بارے میں اب چونکہ وہ اس طرح کی پابندیاں ان کے نفس کے اوپر شاخ تھی کہ بھئی ہم جو ہے وہ اپنے علاقے سے پانی نہ بھرے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اب انہوں نے آپس کے اندر منصوبہ بنایا کہ بھئی ہم جو ہے نا اس اونٹنی ہی کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. تو اب اس کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد مقامات و اس کی متعدد تفصیلات جو ہے وہ بیان کی گئی. تو ایک جگہ فرمایا گیا کہ وکان فی المدینہ تھی تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، کہ قوم کے اندر جو ہے 9 افراد ایسے تھے جو فسادی تھے، جو زمین پہ فساد برپا کرتے تھے. ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے. اونٹنی قتل کر دیں گے تو ہماری یہ جو باریاں مقرر ہیں پانی کی یہ ختم ہو جائے گی اور ہمیں پانی جو ملنا شروع ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا. تو اب اس کے لیے کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ یہ جرت کرے. لیکن پھر جو ہے وہ ایک عورت کو تیار کیا گیا، اس عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک اور عورت کو پیش کیا، یعنی 2 عورتوں نے مل کر اپنے جال میں پھنسا کر ان لوگوں کو تیار کیا کہ ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیں گے اگر تم اس اونٹنی کو شہید کر دو، قتل کر دو. تو اس کے اوپر جو ہے پھر ایک کدار نام کا آدمی تھا اور اس کے ساتھ بقیہ افراد تھے، یہ تیار ہوئے اور انہوں نے پھر اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. چنانچہ اس کو بھی پھر قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا. اور یہ شخص کے جس نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو شہید کیا، قرآن پاک نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ قوم کا بدبخت ترین آدمی تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی اعلانیہ نافرمانی کی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم معجزے کو جو ہے اس نے جو ہے نا وہ چیلنج کیا. تو قرآن پاک کے اندر کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، کہ قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا جب ان کا بڑا بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ اللہ تعالیٰ کی اس اونٹنی اور اس کی باری کے دن کے بارے میں محتاط رہنا. لیکن قرآن پاک کے اندر فکذبوہ، قوم نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا فعقروہا، اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. کونچیں یعنی اس کی جو پنڈلیوں کی پیچھے والے جو موٹے پٹھے ہوتے ہیں اس کو کونچے کہا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اونٹنی زمین پر گری اور خون بہ بہ کر وہ شہید ہو گئی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سری نافرمانی کی معجزے کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک استہزاء تھا اور اس کی سری مخالفت تھی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور فرمایا کہ فدم دما علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کو برسایا، فسواہا اور ان کو برابر کر کے رکھ دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، ملیا مٹ کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے بدلے کا ڈر نہیں کہ یہ کو اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا گیا اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری صورتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا. تو پھر جو ہے وہ قوم کے اوپر عذاب آیا، ان کا عذاب مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا گیا، اس کے لیے الفاظ مختلف ہیں. کسی جگہ تو ہے کہ فآخذتہم الرجفہ، ان کو رجفہ نے آ لیا، رجفہ کا مطلب ہے زلزلہ، کہ زلزلے نے ان کو آ کے پکڑ لیا. ایک جگہ ہے کڑک اور چمک، تو اس کی مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ان کا اصل عذاب زلزلہ تھا، لیکن اس زلزلے وہ زلزلہ ایسا شدید تھا کہ اس سے کڑک بھی پیدا ہوئی، اس سے جو ہے وہ چمک بھی پیدا ہوئی، اس سے ایک شور اور ایک ہولناک آوازیں بھی پیدا ہوئیں، اور ان سب کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی،
سب لوگ تباہ ہو گئے،
جو نافرمان تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے، اور جو مسلمان تھے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قوم سے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ ایک بندے کے بارے میں روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی وہ تھا جو اس قوم کا فرد تھا اور ان کے ساتھ تھا، تو وہ حرم شریف گیا ہوا تھا۔ تو اب چونکہ حدود حرم جو ہے یہ امن کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، تو جب تک وہ حدود حرم کے اندر رہا اس پر عذاب نہیں آیا، جیسے ہی وہ حدود حرم سے باہر نکلا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا اور اس کی قبر وہیں پر۔ اور ایک حدیث مبارک کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ حدود حرم سے باہر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے، جو قوم سمود کا ایک آدمی تھا، حدود حرم میں ہونے کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، اور اب حدود حرم سے باہر آیا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قبر کے اندر سونے کی ایک جو ہے وہ شاخ بھی موجود ہے۔ تو یعنی جو بھی آدمی اس قوم سے تعلق رکھنے والا تھا وہ اس عذاب کا شکار ہوا۔
ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی کہ وہ قبر کس کی ہے، یہ بھی پہچان لیا
قرآن، یہ واقعہ ہی جو ہے وہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ ماضی کا وہ واقعہ کہ جو ماضی میں کسی تاریخ کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے اس واقعے کی جملہ تفصیلات اگر بیان فرما رہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔
میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، مفتی صاحب نے تو اجمالی پورا ہمیں واقعہ بیان کیا، لیکن کتنے میسیجز ہیں اس کے اندر، نفس و شیطان کی شرارتیں، عورت کے جال میں پھنس جانا، اور پھر نبی کی نافرمانی کرنا، اب اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا، چھوٹے سے امتحان پر بھی صبر نہ کرنا، کیسی تباہی لاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے عالیشان مکان جو واقعی سر و فر والے لوگ ہوں گے، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، کوئی نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ یہاں ایک قوم آباد تھی جن کے کر و فر سے زمانہ لرزا کرتا تھا، آج ایسی خاموشی ہے، یہاں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، عبرت کی جگہ بن چکی ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے، اب قوم سمود پر عذاب آیا آپ نے فرمایا، تو یہ کام تو ایک نے یا پھر اس کی ٹیم بن گئی 9 لوگوں نے کیا، پوری قوم سمود کی اس پہ مبتلا ہوئی؟
پوری قوم سمود کا مبتلا ہونا اس وجہ سے ہے کہ جرم کرنا، جرم کا منصوبہ بنانا، اس کی پشت پناہی کرنا اور اس جرم کے اوپر راضی ہونا، یہ سارے کے سارے جرائم ہیں۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، دوسرا اس کا منصوبہ بناتا ہے، تیسرا جو ہے ان مجرمین کی پشت پناہی کرتا ہے، چوتھے وہ ہیں کہ جو اس جرم کو کرنے کے بعد جو ہے اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جرم کے اندر شریک ہے۔ یہ پوری دنیا کا رول ہے، یہ کسی بھی جگہ جرم ہوگا تو اس جرم کی پشت پناہی کرنے والے اور اس کے اوپر جو ہے وہ راضی خوشی ہونے کا اظہار کرنے والے، وہ سارے اس میں شریک جرم ہوں گے۔ تو یہ منصوبہ چند لوگوں نے بنایا، لیکن یہ منصوبہ پل دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی رہا تھا، دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی منصوبہ تھا، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکے، لیکن دلی طور پر گویا وہ اس کے اوپر پورے جو ہے وہ راضی تھے کہ ایسا، ورنہ روکتے اس
کو۔ تو یہ دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ کرنا، گناہ پر راضی رہنا، گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے اسے نہ روکنا، یہ بھی عذاب کا بعض اوقات باعث بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ بھی توبہ کریں، لیکن وہ لوگ جو گناہ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کو اگر طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے، اور ان چیزوں پر خوش ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ خامہ خواہ گناہ کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، یا کسی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کا باعث بنتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گانے شیئر کرتے ہیں، فلمیں ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، پھر اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں، بے حیائی کے اڈوں پر دوستوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ایک تو خود گناہ کرنا، پھر گناہ کو پروموٹ کرنا، پھر خود نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں جناب میں تو کچھ نہیں کرتا، لیکن گناہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ اسے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچیے، یہ مقام ہے جہاں وہ تمام قوم تباہ ہو گئی، شریک گناہ میں، جرم میں 9 لوگ تھے، لیکن ان 9 کے پیچھے پوری قوم موجود تھی، پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آپ کے محلے میں گناہ ہو رہے ہیں، آپ کے خاندان میں گناہ ہو رہے ہیں، آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کون روکے گا اسے؟ کیا آپ دل میں بھی برا جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ دعوت اسلامی کا یہی تو پیغام ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، آئیے دعوت اسلامی والوں کے دست و بازو بنیے، اور ہم مل جل کر انشاءاللہ شیطان کے خلاف ایسی جنگ کریں، اور گناہوں کی اس سیلاب کو، اللہ کی نافرمانی کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھی رب ناراض ہو جائے، اور ہماری ہم سے جو برکتیں ہیں، ہم تو جو عافیتیں ہیں، وہ منہ موڑ لیں، اور ہم بھی تباہی کی طرف نہ چلے جائیں۔ یہ وہ قوم ہے جو چلی تو گئی ہے، لیکن ہم پر ایک میسج چھوڑا ہوا ہے. مفتی صاحب, اس پورے واقعے کو آپ نے تو ماشاءاللہ کئی آیتوں کو ڈیفائن کیا, لیکن اگر پورے واقعے کو کوئی کہیں پڑھنا چاہے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ, تو وہ کن آیتوں کا مطالعہ ہے, کس سورت کا مطالعہ کرے؟
ویسے تو میں نے عرض کیا نا کہ بہت ساری سورتوں میں ہے, تو اس میں اب یہ ہے کہ سورہ ہود ہے, سورہ یونس ہے, اور سورۃ الحجر ہے,
سورہ آراف میں بھی,
سورہ آراف کے اندر بھی ہے. سب سے پہلے وہاں سورہ آراف کے اندر جو ہے پورا رکوع جو ہے وہ اس کے اوپر بیان فرمایا گیا.
اب آتے ہیں, وہ اونٹنی کا تو انتقال ہو گیا, اونٹنی کو انہوں نے شہید کر دیا, پھر عذاب کی صورت بنی. آپ نے بتایا کہ وہ زلزلہ آیا, اور ایک قرآن پاک کی آیت سے بھی آپ نے بتایا. میرے پاس کچھ تفصیل موجود ہے کہ اونٹنی کا بچہ بھی میرے پیارے اسلام بھائی تھا, اور اب یہ بچہ جب اپنی اس نے ماں کو دیکھا کہ اس طرح بے دردی کے ساتھ کاٹ دیا گیا ہے, تو وہ پہاڑوں کی طرف چلا گیا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بچے کو ملے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام, تو وہ رونے لگا, اور پھر اس بچے نے تین بار گویا فریاد کی, تین بار آواز نکالی, اور پھر وہ پہاڑ کے اندر غائب ہو گیا. اور یہ تین بار آواز نکالنا گویا اس بات کی نشانی تھا کہ تین دن کے بعد عذاب آئے گا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا, تین دن تک اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ, اس کے بعد رب کا عذاب آ جائے گا. وہ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ ابھی کیوں نہیں آ جاتا, اگر آپ کچھ بگاڑ سکتے ہیں ہمارا, آپ کا رب کچھ ہمارا بگاڑ سکتا ہے, تو ابھی ہو جائے. یعنی اتنے نڈر ہو چکے تھے اونٹنی کاٹنے کے بعد, ان کے حوصلے مزید بے باقی بڑھ چکی تھی. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کل یعنی پہلے دن نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے, دوسرے دن نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے, نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. یہ کہہ کر اپنی قوم سے اب آپ مایوس ہو چکے, جو آپ کے ساتھ مسلمان تھے, جو آپ پر ایمان لائے تھے, آپ انہیں لے کر یمن کی طرف تشریف لے گئے. اور پھر تاریخ نے ایسا ہی دیکھا کہ پہلے دن وہ چہرے زرد ہو گئے. اب قوم خوف زدہ تو ہوئی, لیکن اب توبہ قبول ہونے کا وقت نہ تھا. پھر ان کے چہرے سرخ ہو گئے, لال ہو گئے, ایسا لگتا تھا جیسے خون ان چہروں پر مل دیا گیا ہے. اور تیسری جو صبح آئی, تو چہرے سیاہ ایسے ہو گئے جیسے چہروں پر تار کول مل دیا گیا. اور پھر مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ ایک شدید زلزلہ, ایک چنگھاڑ, ایک شور مچا, اور اس کے بعد وہ قوم نیست و نابود ہو گئی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے قوم سمود کا واقعہ سنا, قرآن پاک میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے. اب آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے سے آپ نے کیا میسج قبول کیا. ہم سب کو یہ میسج لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی رب کی رضا پر راضی رہنا ہے, اس کی نافرمانی والے کام نہ خود کرنے, نہ ان کو سپورٹ کرنا ہے, نہ ان کاموں پر خوش ہونا ہے. یاد رکھیے, جہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں, جہاں گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہاں نحوست اور بے برکتی کا نزول ہوتا ہے. ہمیں ان لوگوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, ہمیں اپنی صحبت, ہمیں اپنی دوستیاں, ہمیں اپنی گیدرنگز نیک لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برے لوگوں کی صحبت بھی ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے. اس مقام پر ہم اپنے رب سے دعا گو, یا اللہ, ہو سکتا ہے اس وقت میرے ساتھ مدنی چینل کے لاکھوں لاکھ ناظرین بھی دعا میں شامل ہو سکے, تو آپ بھی ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت پریشانیوں سے محفوظ فرمائے, ہمیں اپنے عذاب سے یہاں بھی بچائے اور آخرت میں بھی محفوظ فرمائے, ہمیں زوال نعمت سے بچائے, ہمیں عافیتوں کے پھر جانے سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے, کسی امتحان میں مبتلا نہ فرمائے, اور ہماری جو نافرمانیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, جو بے باکیاں ہیں, مولا کریم ہمیں اس سے بھی نجات عطا فرمائے, ہمیں اچھی زندگی, اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عورتوں کے اور ان بے حیا عورتوں کے جو فریب ہیں, اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے جو فریب ہیں, ان سب سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے, بس اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرمائے. اے مولا, یہ قوم تیرے عذاب کا شکار ہوئی, ہم تیرے حبیب کے غلام ہیں. اے مولا, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کبھی عذاب نازل نہ فرمانا, ہمیں کبھی امتحان میں مبتلا بھی نہ کرنا. ہم گناہگار ضرور ہیں مولا, تیرے نافرمان ضرور ہیں مالک, مگر تیرے باغی نہیں ہیں, تجھ کو اپنا رب مانتے ہیں, تیرے نبی پر ہمارا ایمان ہے, ان سے بڑا پیار ہے مولا, گناہگار ہیں, تیرے دربار میں توبہ بھی کرتے ہیں, ہماری توبہ بھی قبول فرما. اور رب کریم, ہمیں اپنے فرما بردار, اپنے پرہیزگار, اپنے سجدہ گزار, اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے, ہمیں نافرمانوں کی فہرست سے باہر نکال دے. آمین. بجاہ نبی امین, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا